السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور افغانستان کا بلوچستان میں مصروف سرحدی راستہ تقریباً 2 ہفتوں بعد دوبارہ کھولنے پر اتفاق. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں ایک اور نوجوان کی ہلاکت کے بعد بھارتی کشمیر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے اور تشدد. مشتعل ہجوم نے حکمران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ کے گھر کو نظر انداز کر دیا. میں ہوں یوسف جمیل. سرین سے رپورٹ پیش کی جائے گی ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان میں امریکی اور نیٹو فورسز کے کمانڈر نے منگل کے روز بتایا ہے کہ جولائی کے مہینے میں طالبان باقیوں سے لڑائی میں 900 سے زیادہ افغان سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں. اور افغانستان میں طالبان نے منگل کے روز وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ اس نے ایک کینیڈین شخص، اس کی امریکن بیوی اور ان کے 2 بچوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. میانمار کی حکومت اور نسلی باغی گروپوں کے درمیان لگ بھگ 7 عشروں سے جاری تنازع کو ختم کرنے کی بات چیت بدھ کے روز نیپی تھا میں شروع ہو گئی ہے. اور امریکہ کے محکمہ دفاع نے بتایا ہے کہ شمالی شام میں اتحادی فضائی کاروائی کے دوران شدت پسند گروپ داعش کے سینئر رہنماؤں میں سے ایک کو نشانہ بنایا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور افغانستان کے حکام نے دونوں ملکوں کے درمیان چمن سرحدی راستے کو دوبارہ کھولنے پر رضامندی ظاہر کی ہے. یہ راستہ 19 اگست کو روزمرہ آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا. حکومت پاکستان نے یہ قدم بطور احتجاج اٹھایا تھا کیونکہ اس سے قبل افغان مظاہرین نے پاکستانی پرچم نظر آتش کر دیا تھا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان نے چمن کے مقام پر 2 طرفہ سرحدی گیٹ تقریباً 2 ہفتوں بعد دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا ہے اور حکام کے مطابق یہ دوستی گیٹ نامی سرحدی راستہ جمعرات کو ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا. بلوچستان میں تعینات فرنٹیئر کور کے ترجمان نے بدھ کو بتایا کہ دونوں ممالک کے عہدیداروں کے اجلاس میں چمن سرحد کھولنے پر اتفاق کیا گیا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2 اہم اور مصروف سرحدی راستے ہیں جن میں سے ایک چمن کے مقام پر واقع ہے جبکہ دوسرا پاکستان کے شمال مغرب میں قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں تورخم کے مقام پر قائم ہے. واضح ہے کہ چمن سرحد کے قریب افغان علاقے میں پاکستانی پرچم کو نظر آتش کیے جانے کے بعد 19 اگست سے چمن کے مقام پر پاک افغان سرحد کو بند کر دیا گیا تھا. پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیلوال نے بھی چمن کے مقام پر پاک افغان دوستی گیٹ پر پاکستانی پرچم کو جلائے جانے کے واقعے کی مذمت کی تھی. اپنے ایک تحریری بیان میں سفیر عمر زخیلوال نے کہا تھا کہ جس کسی نے پاکستانی پرچم کو نظر آتش کیا نہ تو وہ افغان حکومت اور نہ ہی افغان عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. سرحد بند ہونے سے مقامی لوگوں کے علاوہ تاجروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور دوستی گیٹ کی بندش کے سبب دونوں جانب سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہیں. کوئٹہ چیمبر آف کامرس کے صدر جمال خان ترکئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں سرحد کو کھولنے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کو مستقبل میں ایسے واقعات سے بچنے کے لیے بھی طریقہ کار وضع کرنا چاہیے.
چیمبر کے لیے تو انتہائی خوشی کی خبر، بلکہ تمام تاجر برادری کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ اس وقت بند ہے، ہماری امپورٹ اس وقت بند ہے. ہماری تاجروں کا 1.44 ارب روپے نقصان ہو گئے. بھی یہی امید کرتے ہیں کہ ایک جوائنٹ بارڈر ٹریڈ کمیٹی بنایا جائے، چاہندہ ایسے مشکلات نہ آ جائے جس میں تاجر برادری، کیونکہ اگر وہاں 12-14 لاکھ اس وقت چمن کی آبادی ہے سوائے اس ٹریڈ کے علاوہ، ان کے پاس کوئی ایسی ذریعہ معاش نہیں ہے کہ وہاں وہ تجارت کریں یا کاروبار کریں.
ایک اندازے کے مطابق پاک افغان سرحد پر قائم دوستی گیٹ کے ذریعے تجارتی سامان کی آمد و رفت کے علاوہ روزانہ لگ بھگ 20,000 افراد ایک سے دوسرے ملک آتے جاتے ہیں، جن میں پاکستان اور افغانستان کے تاجروں کے علاوہ عام شہری اور افغان مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی راستے اس سے قبل بھی متعدد بار کشیدگی کے سبب کئی روز تک بند رہے. رواں سال جون میں تورخم کے سرحدی راستے کو بھی کئی دنوں تک اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک گیٹ کی تعمیر کے معاملے پر جھڑپیں ہوئی تھیں جس میں دونوں جانب جانی نقصان بھی ہوا۔ دونوں ہی ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں، اور رواں ماہ کابل میں پاکستان کے سفیر سید ابرار حسین نے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کو وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر مزید ذمہ داری سنبھالے، کیونکہ آج کے خطرات ماضی کے خطرات سے مختلف نوعیت کے ہیں۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے عالمی سطح پر زیادہ بڑی ذمہ داری سنبھالے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے دلی کیمپس میں بات کرتے ہوئے جان کیری نے کہا کہ دنیا کی دو سب سے بڑی جمہوریتوں کے درمیان مزید تعاون عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آج کے ان چیلنجوں کو سیکیورٹی اور سلامتی کو لاحق پرانے خطرات کے مقابلے میں ایک مختلف نوعیت کا رد عمل درکار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت مشکلات کے بعد یہ سیکھا ہے کہ اجتماعی سطح پر آج ہمیں جن خطرات کا سامنا ہے وہ روایتی خطرات نہیں، یہ وہ چیلنج نہیں جن کا ہمیں ماضی میں سامنا رہا۔ اب ہمیں ایسے دشمنوں کا سامنا ہے جن کے پاس کوئی فضائی قوت نہیں، نہ ہی کوئی بحری قوت، ان کے پاس یونیفارم بھی نہیں ہے، لیکن وہ انتہائی مہلک ہیں، اور ان میں سب سے بڑا اور کلیدی خطرہ داعش، القاعدہ، لشکر طیبہ، جیش محمد اور دوسری دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ ان انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنا اور ان کو شکست دینا صرف ایک ملک یا قوم کے بس کی بات نہیں، یہ ایک عالمی خطرہ ہے جس پر مستقل بنیاد پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جس کے خلاف مسلسل کارروائی درکار ہے، اور پھر جیسے جیسے یہ خطرات سامنے آتے ہیں اسی طرح اور اسی انداز میں ہمیں نئے حربے اپنانے کے لیے آمادگی کی بھی ضرورت ہے۔ جان کیری نے کہا کہ قائدانہ کردار ادا کرنے والے ملک اپنی سرحدوں سے ماورا ان خطرات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک مربوط اور عالمگیریت پر استوار دنیا میں رہتے ہوئے یہ خطرات بالآخر سرحدوں کو پار کر جاتے ہیں۔ جان کیری نے جنوبی بحیرہ چین میں بیجنگ کی عسکری قوت سے علاقائی سلامتی کو لاحق چیلنج کا بھی تذکرہ کیا، جو بھارت کے لیے تشویش کی وجہ بھی ہے کیونکہ اس کا چین کے ساتھ سرحدی تنازع بھی ہے۔ جان کیری نے کہا کہ اس علاقائی جھگڑے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ بہجت جلانی، اردو بیو اے، واشنگٹن۔
بھارت میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے بیان پر پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ہر قسم کی انتہا پسندی کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھے گا۔ اس انٹرویو کے اقتباسات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل۔
پاکستان نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ اسلام آباد بغیر کسی امتیاز کے تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف کاروائی جاری رکھے گا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے یہ بات امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے اس بیان کے رد عمل میں کہی جس میں جان کیری نے پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ ان تمام گروہوں کے خلاف سخت کاروائی کرے جو انتہا پسندی میں ملوث ہیں، لیکن ساتھ ہی امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، اور ان کے بقول اس سلسلے میں سب کو پاکستان کی معاونت کرنی چاہیے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق بدھ کو نئی دہلی میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں منعقدہ ایک تقریب میں شریک طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے جان کیری نے کہا کہ انہوں نے یہ اچھی طرح واضح کیا ہے کہ ان ناپسندیدہ عناصر کے ٹھکانے ختم کیے جائیں جو ان کے بقول پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو خراب کر رہے ہیں، بلکہ افغانستان میں امن و استحکام کے حصول کے لیے ان کی کوششوں پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ جانی و مالی نقصان اٹھایا ہے۔
دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی ہے اور جو جنگ ابھی ہماری چل رہی ہے، پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اس کے اندر، اور بے تحاشا ہمارا جو ہے وہ مالی نقصان بھی ہوا ہے اس مد میں۔ پاکستان جو ہے کوئی ڈسٹنکشن ڈرا نہیں کرتا، یہ بات ہم بارہا کہہ چکے ہیں۔
نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا عالمی سطح پر بھی اعتراف کیا جاتا رہا ہے۔
پاکستان نے جو دہشت گردی کے حوالے سے نقصان اٹھایا ہے، پاکستان نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اس کا اعتراف نہ صرف امریکہ نے بلکہ دنیا کے بے تحاشا ممالک نے اس کا برملا اعتراف کیا ہے اور بار بار اعتراف کیا ہے. اور ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا موقف ہے اور یہ بڑا فرم ہمارا موقف ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو اس کے روٹ سے یہاں ختم کرنا ہے. اس پورے اور اس کا جو ہے اس سے ہمیں پتہ ہے کہ پورے خطے میں جو ہے اس سے امن منسلک.
انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جاری آپریشن ضرب عزب کی وجہ سے دہشت گردی کے خاتمے کی جانب مثبت پیش رفت ہوئی ہے. تاہم جان کیری کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ان مقامی گروہوں کے خلاف سخت کاروائی کرنا ہوگی جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور اس کے لیے انہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق عالمی برادری کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دہشت گردی کسی ایک ملک تک محدود نہیں ہے.
لیکن آپ کو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے اور ہر ایک کو کہ دہشت گردی جو ہے وہ کوئی پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. دہشت گردی جو ہے ایک فنامنا، گلوبل فنامنا بن چکا ہے. دہشت گردی کا شکار بے تحاشا کنٹریز ہیں. اس وقت آپ اگر آپ دیکھیں اپنے اطراف میں، دنیا کے کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے جہاں پہ دہشت گردی کی واردات نہیں ہوئی ہے اور مستقل نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے، پاکستان کا ڈیٹرمنیشن بالکل واضح ہے اس چیز میں کہ ہم دہشت گردی کا جو ہے اس وقت تک یہ جنگ لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہم خاتمہ اس کی جڑوں سے نہیں کر دیتے، کیونکہ یہ ہماری اپنی جنگ ہے اور یہ ہمارے اپنے مفاد میں ہے.
واضح رہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ بھارت کے دوران اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ دہشت گردی کے سبب پاکستان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک اور نوجوان کی ہلاکت کے بعد احتجاج کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. سری نگر سے یہ رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے.
اگرچہ شوری گڑھ وادی کشمیر میں 52 دن تک نافذ رہنے والا کرفیو 2 دن پہلے ہٹا دیا گیا، عوامی مظاہروں اور سنگماری کے واقعات کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ اتصاب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کی اپیل پر بدھ کو مسلسل 54 روز بھی عام ہڑتال جاری رہی. اس دوران شمال مغربی شہر سوپور کے مضافات میں واقع نادی ہل گاؤں میں مظاہرین پر حفاظتی دستوں کی راس فائرنگ میں ایک 18 سالہ نوجوان دانش منظور ہلاک اور 5 دوسرے شہری زخمی ہو گئے. مقامی لوگوں نے الزام لگایا کہ بھارتی فوج نے رات کے دوران نجی گھروں میں زبردستی داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی اور مقیموں کو مارا پیٹا. بدھ کو ایک پرامن احتجاج کے بعد جب مقامی کاشتکار تازہ میوے سے بھرے ٹرک علاقے سے باہر بھیجنے لگے تو حفاظتی دستوں نے انہیں راستہ دینے سے انکار کیا، جو مقامی لوگوں اور ان کے درمیان جھڑپ پر منتج ہوا. حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں ہلاک ہونے والے نوجوان کے جنازے میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کی میت کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا تھا، جبکہ سوگواروں نے ایک اور پاکستانی پرچم کو لکڑی کے اس تختے کے ساتھ کھڑا کیا تھا جس پر میت کو اس سے پہلے جنازہ پڑھنے کے لیے رکھا گیا. اگرچہ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں صبح ہی سے مظاہرے ہو رہے تھے، حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں نوجوان کی ہلاکت کی خبر پھیلتے ہی نہ صرف ان میں شدت آ گئی بلکہ کئی دوسرے علاقوں میں بھی لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ گئے، جس کے بعد ان کے اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں. حفاظتی دستوں نے مظاہرین کو منتشر کرنے اور ان پر کی جا رہی سنگماری کے جواب میں آنسو گیس کے گولے داغے، ہوائی فائرنگ کی اور پیلٹ گن استعمال کیے. اسپتال ذرائع کے مطابق دوپہر 3 بجے تک 100 سے زائد زخمیوں کو اسپتالوں میں پہنچایا گیا تھا. جنوبی ضلع کلگام کے بترس علاقے میں ایک آزادی ریلی کے شرکا جب گھروں کو لوٹ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں حکمران پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP کے ایک ممبر نذیر احمد لاوے کے آبائی گھر پر حملہ کر کے اسے نظر عرض کر دیا. بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے ایک حالیہ بیان کے پس منظر میں ضلع بارمولہ کے قصبے پلحالن میں مقامی نوجوان کی ایک بڑی تعداد اپنے لیپ ٹاپس کو ہاتھوں میں لے کر سڑکوں پر آ گئی اور پھر مظاہرہ کرنے لگی. بھارتی وزیر داخلہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ کشمیری نوجوانوں کے ہاتھوں میں پتھر نہیں بلکہ لیپ ٹاپس ہونے چاہیے. مظاہرین نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ یہ انوکھا مظاہرہ کر کے بھارتی وزیر داخلہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ اور جاہل نہیں بلکہ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں لیکن اس کے باوجود سڑکوں پر آ کر احتجاج اور بھارت سے آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں. دریافتہ بھارتی کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور بھارتی فوج کی شمالی کمان کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس ہوڑا نے صوبائی گورنر این این ووہرا سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. عہدیداروں کے مطابق ان ملاقاتوں کے دوران وادی کشمیر کی ابتر صورتحال پر غور و خوض کیا گیا. نیز وزیر اعلیٰ اور گورنر کے درمیان ایک گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات کے دوران بھارت کے ایک کل جماعتی وفد کے سرینگر کے مجوزہ دورے پر بھی تبادلہ خیالات کیا گیا. یہ وفد بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کی قیادت میں اتوار کو وادی کشمیر کا دو روزہ دورہ شروع کر رہا ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سرینگر.
افغانستان میں امریکی اور نیٹو فورسز کے کمانڈر نے منگل کے روز بتایا ہے کہ جولائی کے مہینے میں طالبان باغیوں سے لڑائی میں 900 سے زیادہ افغان سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے. جنرل جان نکلسن کا یہ بیان ایسے میں آیا ہے جب طالبان جنگجو نے اس سال کئی علاقوں میں پیش رفت کی ہے اور ملک کے 34 سے زیادہ صوبوں میں وہ افغان فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. امریکی فوج کے اندازوں کے مطابق افغان فورسز کے 20,000 سے زیادہ فوجی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 5,000 مارے گئے ہیں. میانمار کی حکومت اور نسلی باغی گروپوں کے درمیان لگ بھگ 7 عشروں سے جاری تنازع کو ختم کرنے کی بات چیت بدھ کے روز نیپی تھا میں شروع ہو گئی. 17 نسلی اقلیتوں کے مندوبین اپنے مخصوص رنگین لباس میں کنونشن ہال میں جمع ہوئے اور اس 5 روزہ کانفرنس کے آغاز میں فوجی افسروں اور سفارتکاروں سے گھل مل گئے. یہ آنگ سان سوچی کے اقتدار کے ابتدائی دنوں کا ایک بڑا منصوبہ تھا. اپنے ابتدائی خطاب میں امن کے نوبل انعام یافتہ لیڈر نے کہا کہ ہمارے ملک میں امن صرف تبھی ہو سکتا ہے جب ہم متحد ہوں. اس امن کانفرنس سے ایک روز پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے میانمار کی نئی حکومت سے کہا تھا کہ وہ اپنی 10,00,000 کی روہنگیا مسلم اقلیت کو شہریت دے، جنہیں بنگلہ دیش سے آئے غیر قانونی تارکین وطن خیال کیا جاتا ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہمارے اگلے بلٹن میں پیش کی جائے گی. ترکی نے کہا ہے کہ وہ شمالی شام میں اس وقت تک فوجی کارروائی نہیں روکے گا جب تک تمام خطرات ختم نہیں ہو جاتے. ترک وزیراعظم بن علی یلدرم نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ جب تک ہماری سرحدوں اور شہریوں کے خلاف دہشت گرد گروپ اور خطرات ختم نہیں ہو جاتے، ہمارے آپریشنز جاری رہیں گے. اس سے پہلے ایران نے بدھ کے روز مطالبہ کیا تھا کہ ترکی شمالی شام میں اپنی فوجی کارروائیوں کا فوری خاتمہ کرے، کیونکہ ترک فورسز کی اس علاقے میں مسلسل موجودگی لڑائی میں محض اضافہ ہی کرے گی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام غاشمی کا یہ بیان کہ ترکی کا یہ اقدام شام کی علاقائی حاکمیت اعلی کی خلاف ورزی ہے، اس بیان کی تائید کرتا ہے جو شامی وزارت خارجہ نے پچھلے ہفتے دیا تھا. غاشمی نے کہا کہ فوجی کارروائی میں اضافے سے شام میں معصوم جانوں کا مزید ضیاع ہوگا. ترکی نے اپنی فوجی چڑھائی میں داعش کو جرابلوس قصبے سے نکال دیا ہے اور اس کے جنوب میں کردوں سے لڑائی ہو رہی ہے. ترکی نے پچھلے ہفتے داعش کے ساتھ ساتھ امریکی حمایت یافتہ کرد جنگجوؤں کو بھی نشانہ بنایا تھا، جن کے متعلق ترکی حکومت کا خیال تھا کہ وہ ان کے ملک میں موجود کردستان ورکرز پارٹی کا حصہ ہیں. مغربی تیونس میں پولیس نے 2 مشتبہ جہادی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے اور متعدد بندوقوں اور خودکش بیلٹ پر بدھ کے روز قبضہ کر لیا. تیونس کی وزارت داخلہ نے بتایا کہ پولیس ان دونوں افراد کو جانتی تھی اور وہ دہشت گردوں کے مطلوب فہرست میں شامل تھے. انہیں منگل اور بدھ کی درمیانی رات کئی گھنٹے جاری رہنے والے پولیس مقابلے میں مارا گیا. امریکہ میں سن 2016 کی صدارتی مہم کے دوران امیگریشن یا ترک وطن کا معاملہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے. ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں نمایاں فرق نظر آتا ہے. ٹرمپ آج بدھ کے روز امیگریشن کے بارے میں ایک اہم تقریر کرنے والے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے سخت موقف میں لچک پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس خطاب سے قبل وہ میکسیکو جا رہے ہیں جہاں وہ صدر انریکے پیناٹینو سے ملاقات کریں گے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی کیرولین پریسوٹی کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
امیگریشن یا ترک وطن کا معاملہ ایسا ہے جس پر ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے چھوٹتے ہی کہا تھا، ہم سرحد پر ایک بڑی دیوار تعمیر کریں گے. جس دن ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی انتخاب لڑنے کا اعلان کیا تھا، انہوں نے امریکہ اور میکسیکو کے درمیان دیوار تعمیر کرنے کی تجویز دی تھی۔ وہ کہتے ہیں وہ ویزا ختم ہونے کے بعد قانونی کارروائی پر عمل کروائیں گے اور غیر قانونی تارکین وطن کو امریکی شہریت نہیں دیں گے۔ وہ ملک میں 1,10,00,000 غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ہر طرح کی سہولت ختم کرنے اور جرائم پیشہ کو ملک بدر کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
On day one, I'm going to begin swiftly removing criminal, illegal,
پہلے دن ہی میں جرائم پیشہ غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکالنا شروع کر دوں گا۔ ہلری کلنٹن بھی مجرموں کو ملک سے بدخل کریں گی۔ ان کی ترک وطن کی پالیسی باراک اوباما کی پالیسی کی عکاس ہے، مگر وہ اس سے آگے کی بات بھی کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنے ابتدائی 100 دنوں کے عرصے میں وہ غیر قانونی تارکین وطن کو ایسا طریقہ فراہم کریں گی جس کے ذریعے وہ امریکی شہریت حاصل کر لیں۔
I believe that when we have millions of hard-working immigrants contributing to our economy, it would be self-defeating and inhumane.
میں سمجھتی ہوں کہ جب لاکھوں محنتی تارکین وطن ہماری معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو انہیں ملک سے نکالنا غیر انسانی اور خود ہزیمت اٹھانے کے مترادف ہوگا۔ پیو کے رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ 70% لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس الیکشن میں ترک وطن ایک اہم معاملہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہے کہ ٹرمپ نے ابتدا میں میکسیکو اور امریکہ کے درمیان دیوار تعمیر کرنے کی بات کی تھی۔ دیگر کہتے ہیں کہ امریکی معیشت جمود کا شکار ہے اور ملازمین کو خدشہ ہے کہ تارکین وطن کی وجہ سے ان کی ملازمت چلی جائے گی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ترک وطن کے لیے کلنٹن کا منصوبہ آزاد خیال اور اعتدال پسند ڈیموکریٹس، حتیٰ کہ بعض اعتدال پسند ریپبلکنز کو بھی پسند آ رہا ہے۔ چنانچہ حال ہی میں ٹرمپ نے اپنے موقف میں نرمی پیدا کی ہے، جسے سیاسی زبان میں پیوٹنگ یا مرکز پر واپس آنا کہتے ہیں، تاکہ وہ اعتدال پسند ریپبلکنز کو ساتھ رکھ سکیں۔ اس سے پہلے وہ تمام غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کی بات کرتے تھے، اب صرف جرائم پیشہ کو بے دخل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ولیم لیو گرانڈے امریکن یونیورسٹی میں پولیٹیکل کانفلکٹ یا سیاسی تنازعوں کا مضمون پڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پیوٹ میں خطرہ ہے۔
ناؤ ہی لکس مور لائک این آرڈینری پالیٹیشن ٹرمنگ ہز پالیسی پوزیشن فار پولیٹیکل گین ریدر دین بینگ دی
اب وہ ایک زیادہ عام سیاستدان کی طرح نظر آتے ہیں جو سیاسی فائدے کے لیے اپنی پالیسی میں تبدیلی کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ صاف کوئی سے کہیں کہ میں اسے ویسا ہی بیان کروں گا جیسا کہ یہ ہے۔ وہ مقبول نعرہ جس نے اولاً نامزدگی حاصل کرنے میں انہیں مدد دی تھی۔ لیو گرانڈے کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے لوگوں کو ہسپانوی ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے صاف بات کرنا ہوگی، کیونکہ 2012 میں ریپبلکن صدارتی امیدوار کو 30% سے بھی کم لاطینی ووٹ ملے تھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمال مشرقی نائجیریا کے سرگرم کارکنوں نے ان بچوں میں بھیک مانگنے کی روایت ختم کرنے کے لیے ایک مہم شروع کی ہے جو اسلامی اسکولوں میں رہتے ہیں جنہیں قرآن کے اسکول کہا جاتا ہے۔ اس خطے میں بوکو حرام کے تشدد کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بھوک نے وبا کی شکل اختیار کر لی ہے، جسے بھیک مانگنے والے ان بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جنہیں المہجری کہا جاتا ہے۔ مائیدوگوری سے وائس آف امریکہ کی چھیکا اور دعا کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
یہ لڑکے ایک روایتی اسلامی مدرسے میں قرآن حفظ کرنا سیکھ رہے ہیں۔ ان بچوں کو ان کے والدین نے، جو بہت دور رہتے ہیں، یہاں بھیجا ہے اور روایت کے تحت ان سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ کھانے کے لیے بھیک مانگے۔ اسکول کے ایک طالب علم عبد العباس کہتے ہیں بھیک مانگنا قسمت کی بات ہے، کبھی کبھی آپ جو ہی باہر جاتے ہیں آپ کو فوراً کھانا مل جاتا ہے اور کبھی کبھی نہیں ملتا۔ بورنو کے دارالحکومت مائدہ غوری میں اسلامی مدرسوں کے ہزاروں طالب علم روزانہ سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں۔ یہ بچے عشروں سے یہاں معمول کی زندگی کا ایک حصہ ہیں، لیکن آج کل ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو انہیں ایک مصیبت سمجھتے ہیں۔ تاریخ دان بلاما گوبیو کا کہنا ہے کہ اب یہ سلسلہ ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔
Young kids, the age of 5, 6, 7, have been dropped in Maiduguri here in their thousands.
وہ کہہ رہے ہیں کہ 5, 6 اور 7 سال کی عمروں کے بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں یہاں مائیدغوری میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان کے کوئی والدین نہیں ہیں، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے اور ان کی کوئی بھی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری جانب سرگرم کارکنوں کا اندازہ ہے کہ نائجیریا میں ایسے بچوں کی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ ہے۔ عثمان محمد بہت سال پہلے ایسے ہی مدرسے کے ایک طالب علم تھے۔ آج کل وہ اس نظام میں اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب وہ بھیک مانگتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں مارتے پیٹتے ہیں، کچھ انہیں ہراساں کرتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی توہین اور ہر قسم کی تضحیک کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ عثمان شہر بھر میں بھیک مانگنے والے بچوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ایک اسلامی مدرسے کے استاد عمر محمد کی نگرانی میں 100 سے زیادہ طالب علم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کرنا غیر اسلامی فعل ہے، لیکن ضروری بھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ادارہ موجود نہیں ہے جو ہماری مدد کر رہا ہو، اس لیے ہمیں انہیں بھیک مانگنے کی اجازت دینا پڑتی ہے۔ یہ روایت ہمارے دادا دادی نانا نانی کے وقت سے چلی آ رہی ہے، اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم اٹھیں اور اس کی مذمت کرنے لگیں۔ یہ الفاظ تھے مدرسے کے ایک استاد کے، لیکن اب پہلے سے زیادہ لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ محمد کیانا نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں ایک سرگرم کارکن ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ملک کے شمالی حصے کے ممتاز لوگوں، مذہبی، سیاسی اور روایتی حکمرانوں کو اس بارے میں بات کرنے کو کہیں، ان کے موقف کو کیمرے کے سامنے لائیں، ان سے پوچھیں کہ کیا آپ اس عمل کی حمایت کرتے ہیں، کیا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں، انہیں کیمرے کے سامنے اس کی مذمت کرنے دیں، اور جب ہم یہ سب کچھ کر لیں گے تو ہم عام شہریوں کو اس پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ وہ سب مل کر حکومت پر زور دیں کہ وہ ایسی بڑی بڑی پالیسیاں بنائیں جو اس نظام کو ختم کر سکیں۔ یہ الفاظ تھے ایک سرگرم کارکن کے۔ اس نظام کے خاتمے کا مطلب ہے کہ مضبوطی سے راسخ روایت کو چیلنج کرنا۔ اسلامی مدرسوں کے یہ طالب علم پورا دن سڑکوں پر بھیک مانگنے کے بعد ہی اپنے کشکول واپس رکھتے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکی گھروں میں ویک اینڈ یا فرصت کی شاموں میں ایک نظارہ ضرور دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹی وی آن ہے، پاپ کارن یا چپس کا بڑا سا پیالہ برابر میں رکھے، صوفے پر آلتی پالتی مارے، نظریں ٹی وی کی اسکرین پر اور ہاتھ جنک فوڈ کے پیالے میں۔ اب بچہ ہو یا کوئی بڑا، اسے بالکل احساس نہیں کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے اس نے کیا کھایا اور کتنا کھایا۔ نتیجہ یہ کہ کچھ ہی عرصے میں وزن میں اضافے نے اس فکر میں مبتلا کر دیا کہ موٹاپا نہ آ لے۔ مگر چونکہ امریکہ میں موٹاپا ایک مرض بھی ہے، اس لیے ماہرین نے خبردار کرنا شروع کر دیا کہ اگر کھانے کے علاوہ وقفوں وقفوں سے جنک فوڈ کھانے کی عادت نہ گئی تو یہ مرض بہت عام ہو جائے گا۔ جنک فوڈ آخر ہے کیا؟ یہ نام عام طور پر کھانے کی ایسی اشیاء کو دیا جاتا ہے جو غذائیت تو زیادہ نہیں رکھتی مگر بنی بنائی بازار میں مل جاتی ہیں، اور ان میں کچھ اجزاء ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مسلسل کھانے سے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ چپس، چیٹوز، پاپ کارن، فرینچ فرائز اور اسی طرح کی دیگر چیزیں جنک فوڈ میں شامل ہوتی ہیں جن میں یا تو چکنائی زیادہ ہوتی ہے یا شکر اور سوڈیم خاصی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور یوں محض چند لمحوں کے لیے ذائقے کا لطف صحت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور سب سے زیادہ تو موٹاپے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی جنک فوڈ کھایا جاتا ہے اور زیادہ تر بچے اور نو عمر امریکی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ جنک فوڈ کی یہ اصطلاح پہلے پہل سینٹر فار سائنس ان دا پبلک انٹرسٹ کے ڈائریکٹر مائیکل جیکبسن نے 1972 میں استعمال کی، اور اب حال ہی میں فلوریڈا میں اسکرپس ریسرچ سینٹر میں پال کینی اور پال جانسن نے نومبر 2009 کی ایک تحقیق میں بتایا ہے کہ جنک فوڈ کا مسلسل استعمال انسان کو اس کا اتنا ہی عادی بنا دیتا ہے جتنا کہ منشیات کا استعمال۔ چکنی اور میٹھی اشیاء کا مسلسل استعمال دماغ کے بعض حصوں کی فعالیت اور حساسیت کو کم کر دیتا ہے۔ ان دونوں سائنسدانوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دماغ کا جو حصہ ایک مرتبہ متاثر ہو جائے وہ دوبارہ اپنی اصل حالت پر نہیں آتا۔ چنانچہ اگر آپ کھانے کے وقفوں میں کیک، پیسٹری، چپس، فرائز یا بسکٹ کھانے کے عادی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ دھیرے دھیرے یہ اشیاء آپ کو اپنا عادی بنا لیں گی اور کھانے کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اس لیے امریکہ میں غذائی ماہرین کہتے ہیں جنک فوڈ کی طلب ہو تو سلاد کھائیے یا پھل، اور کبھی کبھی تھوڑی چاکلیٹ بھی کھائی جا سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بدھ کے روز پاکستان کے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے کوئٹہ میں خودکش بم حملے کا از خود نوٹس لیا ہے۔ عدالت کے بیان کے مطابق اس حملے سے بالخصوص بلوچستان کی حکومت اور بالعموم حکومت پاکستان کی امن عامہ برقرار رکھنے کے اقدامات کے بارے میں کوششیں شک و شبہات کا شکار ہوئی ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے رواں ماہ کے اوائل میں کوئٹہ میں پیش آنے والے دہشت گرد واقعے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے آئندہ ماہ اس کی سماعت شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ 8 اگست کو جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں سول اسپتال کے باہر ہونے والے خودکش بم دھماکے میں 73 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے، جن میں اکثریت وکلا کی تھی۔ بدھ کو سپریم کورٹ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا کہ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے رجسٹرار کے نوٹ پر آئین کی شق 184(3) کے تحت کوئٹہ دھماکے کا از خود نوٹس لیا۔ بیان کے مطابق رجسٹرار نے اپنے نوٹ میں کہا کہ کوئٹہ واقعے نے پورے ملک بالخصوص بلوچستان میں طرز حکمرانی کی صورتحال پر کئی شکوک کو جنم دیا۔ رجسٹرار کا کہنا تھا کہ جس طرح سے یہ منظم واقعہ پیش آیا اس نے ریاستی مشینری پر سوال کھڑا کر دیا، اور ماضی کے واقعات کے باوجود سیکیورٹی انتظامات میں کمی، صوبائی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اس المناک واقعے کو رونما ہونے سے روکنے میں ناکامی کو ظاہر کرتی ہے۔ نوٹ میں مزید کہا گیا کہ انتظامیہ کی طرف سے مناسب سیکیورٹی انتظامات کی کمی آئین کی شق 9 کے تحت زندگی اور آزادی کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔ علاوہ ازیں صوبائی دارالحکومت کے اسپتال میں طبی سہولتوں کے نامناسب انتظامات بھی مزید جانوں کے ضیاع کا سبب بنے۔ خودکش دھماکے سے قبل نامعلوم مسلح افراد نے بلوچستان بار ایسوسی ایشن کے صدر بلال انور قاسی کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور جیسے ہی ان کی میت کو سول اسپتال منتقل کیا گیا تو یہاں وکلا اور میڈیا کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ اسی اثنا میں خودکش بم دھماکہ ہوا جو درجنوں افراد کی ہلاکت کا سبب بنا۔ متعدد زخمیوں کو سول اسپتال سے فوج کے زیر انتظام اسپتال بھیجنے کے علاوہ کراچی کے اسپتالوں میں بھی منتقل کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے بیان میں کہا گیا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے کو فراموش کر دیا گیا ہے، اور ذمہ داران کا سراغ لگانے یا مستقبل میں ایسے کسی واقعے سے بچنے کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی، جبکہ صوبائی حکومت نے بھی اس ضمن میں کوئی اقدام نہیں کیے۔ چیف جسٹس نے بلوچستان کے چیف سیکرٹری، ایڈوکیٹ جنرل اور پولیس کے سربراہ کو نوٹس جاری کر کے اس مقدمے کی سماعت 20 ستمبر سے شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور معروف قانون دان کامران مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں از خود نوٹس لیے جانے کو دیر آئد درست آئد کے مترادف قرار دیا۔
سو موتل نوٹس اس کا بہت پہلے لے لیا جانا چاہیے تھا، امیڈیٹلی 8 کو نہ لے سکتے، 9 تک لے لیا جانا چاہیے تھا۔ اب 22 دن کے بعد اگر نوٹس لیا ہے، چلیں اب بھی شاید بہت دیر نہیں ہوئی ہے مگر کافی دیر ہو چکی ہے۔ اس وقت تک بہت ساری ایویڈنس جو جس کو ایگزامن کیا جا سکتا تھا ممکن ہے ضائع ہو گئی ہو، یا بہت سارے ایسے اقدامات جو اس وقت امیڈیٹلی ہونے چاہیے تھے وہ شاید اس میں دیر ہو چکی ہے، تاخیر ہو چکی ہے۔
حکومتی عہدیداروں کی طرف سے یہ بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ دہشت گردی کے اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی، جبکہ اس واقعے کے بعد پاکستانی فوج نے بلوچستان میں کامبنگ آپریشن کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ اس مہلک حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہونے والے ایک شدت پسند گروپ جماعت الاحرار نے قبول کی تھی، جبکہ مشرق وسطی میں سرگرم شدت پسند گروپ داعش نے بھی اس میں ملوث ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس واقعے کے خلاف بلوچستان میں وکلا نے عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ جاری رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے زائلین کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان کی تعریف سے جاری کردہ اس ویڈیو کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے جس میں کینیڈا کے ایک میاں بیوی اور ان کے بچوں کو دکھایا گیا ہے. طالبان نے مبینہ طور پر 4 سال پہلے انہیں اغوا کیا تھا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
امریکہ افغان طالبان کی طرف سے جاری کی گئی اس ویڈیو کا جائزہ لے رہا ہے جس میں ایک کینیڈین شخص اور ان کی امریکی اہلیہ کو اپنی رہائی کے لیے متعلقہ حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. کینیڈین شہری جوشوا بوائل اور ان کی امریکی اہلیہ کیٹلان کولمین کو طالبان نے 2012 میں اغوا کیا تھا. اس ویڈیو میں یہ دونوں کینیڈا اور امریکہ کی حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ افغان حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ طالبان قیدیوں کو سزائے موت دینے کی اپنی پالیسی تبدیل کرے، بصورت دیگر ان دونوں کو اغوا کار قتل کر دیں گے. کیٹلان اغوا کے وقت حاملہ تھیں اور بتایا جاتا ہے کہ طالبان کی تحویل کے دوران انہوں نے 2 بچوں کو جنم دیا. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے منگل کو واشنگٹن میں معمول کی نیوز بریفنگ میں بتایا تھا کہ حکام اس ویڈیو کی صداقت کے لیے اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم کیٹلان اور ان کے خاندان کی فلاح کے لیے متفکر ہیں اور ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کی فوری رہائی پر زور دیتے ہیں. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے خبر رساں اداروں کو بتایا کہ مغفی ان کے قبضے میں ہیں اور ان کی صحت بھی ٹھیک ہے. ان کے بقول یہ ویڈیو نئی نہیں اور یہ دراصل گزشتہ سال ریکارڈ کی گئی تھی. اگر یہ ویڈیو درست ہے اور گزشتہ سال بھی ریکارڈ کی گئی ہو تو یہ 2013 کے بعد پہلا موقع ہے کہ مغفی اس طرح ویڈیو میں دکھائی دیے ہیں. کینیڈا کے عالمی امور کے ترجمان مائیکل اوشوگنسی نے منگل کو ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ اس ویڈیو کے بارے میں آگاہ ہیں لیکن حکومت اس پر مزید کوئی تبصرہ یا کوئی معلومات فراہم نہیں کرے گی کیونکہ اس سے بیرون ملک کینیڈا کے شہریوں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. منگل کو یوٹیوب پر جاری ہونے والی اس ویڈیو میں بوئل کا کہنا تھا کہ ان کے اغوا کار اس خیال سے خوفزدہ ہیں کہ ان کی اپنی موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا بدلہ ان کے خاندان سے لیں گے. کیٹلان ویڈیو میں کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے خاندان کے لیے یہ سننا بہت خوفناک ہے کہ یہ لوگ کس حد تک جانے کو تیار ہیں. رواں سال جولائی میں کیٹلان کے والدین نے طالبان سے درخواست کی تھی کہ وہ انہیں رہا کر دیں. ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے طالبان کے نئے سربراہ ملا ہبت اللہ اخنزادہ کو مخاطب کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ وہ رحم کریں اور ان کے خاندان کو رہا کر دیں. افغانستان میں اغوا برائے تاوان کے واقعات حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہیں اور یہاں سرگرم عسکریت پسند پیسے کے حصول کے لیے بھی لوگوں کو اغوا کرنے کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں. روا ماہ ہی کابل میں قائم امریکن یونیورسٹی سے وابستہ ایک آسٹریلوی اور ایک امریکی شہری کو اغوا کیا گیا تھا. یہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور تاحال انہیں بازیاب نہیں کروایا جا سکا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
برازیل کے صدر ڈلما روزیف کے وکلا نے صدر کے خلاف مواخذے کے مقدمے میں اپنے دلائل بدھ کے روز مکمل کر لیے ہیں اور اب اس کے بعد سینٹ میں صدر کو اپنے عہدے پر قائم رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں ووٹنگ ہوگی. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی.
que o nosso país sofra um golpe parlamentar e uma pessoa honesta.
یہ الفاظ تھے صدر ڈلما روسیف کے وکیل دفاع ہوس کارڈوزو کے. پرچگیز زبان میں بات کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ اس بات کی اجازت نہ دیں کہ پارلیمانی بغاوت سے ملک متاثر ہو اور ایک ایماندار اور اپنے موقف پر قائم رہنما کو سخت سزا ملے. آمریت نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا اس پر صدر روسیف سے معافی مانگنی چاہیے. پلیز انصاف اور جمہوریت کے حق میں ووٹ دیں. یہ الفاظ تھے صدر روسیف کے وکیل دفاع ہوس کارڈوزو کے. صدر روسیف پر 2014 کے صدارتی انتخابات میں اسٹیٹ بینک کا پیسہ غیر قانونی طور پر استعمال کرنے اور بدعنوانی کے الزامات ہیں. پیر کے روز صدر روسیف نے ان الزامات کو رد کیا اور کہا کہ ان کے مخالفین یہ سب کچھ ان کی حکومت کو ختم کرنے اور برازیل میں جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں. تاہم مواخذے کے حمایت کرنے والے وکیلوں کا کہنا ہے کہ صدر روسیف کی اس مبینہ بدعنوانی سے برازیل کی معیشت براہ راست متاثر ہوئی ہے. ایک وکیل جنینا سائیکوئل کے الفاظ بات یہ نہیں ہے کہ صدر نے جھوٹ بولا ہے بلکہ یہ سب کچھ دستاویزات کی شکل میں موجود ہے. یہ الفاظ تھے ایک وکیل کے. صدر روسیف کے مستقل مواخذے کے لیے ضروری ہے کہ 81 سینیٹرز میں سے 54 سینیٹرز مواخذے کے حق میں ووٹ دیں. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق 52 سینیٹرز نے کہا ہے کہ وہ مواخذے کے حق میں ووٹ دیں گے، جبکہ 18 کا کہنا ہے کہ وہ اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ 11 سینیٹرز نے ابھی تک اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا ہے۔ صدر روسیف کو صدارتی عہدے سے ہٹانے کی صورت میں نائب صدر مائیکل ٹیمر ان کی جگہ لیں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میانمار میں حکومت اور باقی نسلی گروپوں کے درمیان بدھ کے روز مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ یہ باغی گروپس تقریباً 7 عشروں سے حکومت سے نبردآزما ہیں۔ ان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی ایک رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
میانمار کے دارالحکومت میں واقع کنونشن ہال میں 17 اقلیتی نسلی گروپوں کے وفود اپنے اپنے علاقائی لباس میں ملبوس امن مذاکرات میں شرکت کے لیے جمع ہوئے۔ اس 5 روزہ کانفرنس میں وہ فوجی حکمرانوں اور سفارتکاروں کے ساتھ باہمی مسائل پر بات چیت کریں گے۔ میانمار میں جمہوری طور پر منتخب حکومت کی سربراہ آن سان سوچی نے اس کانفرنس کے انعقاد کا اہتمام کیا ہے۔ مذاکرات کا آغاز کرتے ہوئے آن سان سوچی نے ملک کے عوام سے کہا ہے کہ وہ امن قائم کرنے کی کوششوں میں حکومت کا ساتھ دیں۔ آن سان سوچی کہہ رہی ہیں کہ عوام کی حمایت کے بغیر امن کا کوئی بھی عمل کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ امن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے رہنما نافذ کر دیں، اور نہ یہ کانفرنسوں کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے تمام لوگوں کی شمولیت اور حمایت ضروری ہے۔ امن کانفرنس کے انعقاد کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے میانمار کی نئی منتخب حکومت سے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہنے والے تقریباً 10 لاکھ روہنگیا مسلمانوں کو شہریت کے حقوق دے، جنہیں اب تک بنگلہ دیش سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن سمجھا جاتا ہے۔ سن 2012 سے تقریباً 1,20,000 روہنگیا مسلمان راکھین صوبے میں بے گھر ہو کر کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی سال بدھ قوم پرستوں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات شروع ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان کو میانمار کی حکومت نے راکھین صوبے کے مسئلے کے حل کے لیے مشاورتی پینل کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے محکمہ دفاع نے بتایا ہے کہ شمالی شام میں اتحادی فضائی کارروائی کے دوران شدت پسند گروپ داعش کے سینئر رہنماؤں میں سے ایک کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پینٹاگون نے اس کمانڈر کی ہلاکت کا تو نہیں بتایا، لیکن یہ کہا ہے کہ یہ شدت پسند گروپ کے لیے قابل ذکر دھچکا ہوگا۔ تاہم داعش نے اپنے اس رہنما ابو محمد العدنانی کی ہلاکت کی منگل کو تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ حلب میں فوجی کاروائیوں سے نمٹنے کے آپریشنز کا جائزہ لینے کے دوران مارا گیا۔ محکمہ دفاع کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ عدنانی غیر ملکی جنگجو بھرتی کرنے اور شام اور عراق میں داعش کے مضبوط ٹھکانوں سے باہر بڑے حملوں کی ہدایات دینے میں براہ راست ملوث تھا۔ پینٹاگون تاحال الباب کے قریب کیے گئے فضائی حملے کا جائزہ لے رہا ہے تاکہ عدنانی کی موت کی تصدیق کی جا سکے۔ واشنگٹن میں ایک حکومتی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ حلب میں داعش کے متعدد اعلی رہنماؤں کا سراغ لگاتا رہا ہے۔ 8 ماہ قبل عراق میں ایک لڑائی کے دوران عدنانی کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں۔ صومالی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ منگل کے روز صدارتی محل کے نزدیک ہونے والے کار بم دھماکے میں اموات کی تعداد بڑھ کر 22 ہو گئی ہے، کیونکہ کئی زخمی جاں بر نہ ہو سکے۔ حملہور نے اپنی کار سیل ہوٹل سے ٹکرا دی، جو صومالی حکام میں بہت مقبول ہے۔ ایک صدارتی سیکیورٹی گارڈ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایک کار کو جو تیزی سے ان کی طرف آ رہی تھی رکنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ نہیں رکی تو پھر اس پر فائر کیا گیا، جس کے بعد حملہور نے بارود سے بھری اپنی کار دھماکے سے اڑا دی۔ مقامی ایمبولینس سروس کے سربراہ ڈاکٹر عبدالقادر نے بتایا کہ ان کی سروس نے 22 لاشیں اٹھا لیے ہیں اور 30 زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا ہے۔ مرنے والوں میں 6 خواتین تھیں۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن عسکریت پسند گروپ الشباب اس طرح کی کاروائیاں کرتا رہتا ہے۔ مشرقی افریقہ میں الگ ہو جانے والی جمہوریہ صومالی لینڈ ہر سال حاجیوں کے لیے لاکھوں مویشی سعودی عرب برآمد کرتی ہے۔ حج کے موقع پر دیہی منڈیوں سے بیربورا کی بندرگاہ تک ان جانوروں کی تجارت کے بارے میں جیسن پوٹنکین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ساحل سے پرے دور افتادہ علاقے سے لے کر شمالی لینڈ کے دارالحکومت ہرگیسہ تک لاکھوں بھیڑیں اور بکریاں قرن افریقہ کی اس چھوٹی سی جمہوریہ میں سفر میں ہیں۔ یہ جانور حج کے موقع پر قربانی کے لیے سعودی عرب پہنچائے جا رہے ہیں۔ شمالی لینڈ کی ملکی پیداوار کا 60% اور 70% ملازمتیں مشرق وسطی کے لیے مویشیوں کی تجارت سے وابستہ ہیں۔ بعض مسلمانوں کے نزدیک کالے سر والی بھیڑ کی مذہبی لحاظ سے اہمیت ہے۔ مولد حسن جمع 10 سال تک ہرگیسہ کی مویشی منڈی میں کام کرتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی سے اپنی روزی کماتے ہیں اور یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حج کے موقع پر مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ فروخت ہونے کے بعد یہ جانور ٹرکوں میں بھر کر بحیرہ قلزم کی بندرگاہ بربرہ پہنچائے جاتے ہیں، جہاں وہ ہفتوں قرنطینہ میں رہتے ہیں، جہاں ان کے خون کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور انہیں حفاظتی ویکسین دی جاتی ہے۔ ماضی میں شمالی لینڈ کے مویشیوں میں بیماری کے الزامات کے باعث سعودی عرب نے شمالی لینڈ سے مویشیوں کی درآمد پر پابندی عائد کر دی تھی۔ مویشیوں کے سرکاری ماہر علی محمد گلت کہتے ہیں کہ بربرہ کے قرنطینہ میں حج کے عروج پر 10 لاکھ سے زیادہ جانور رکھے جاتے ہیں۔
It's very, very important. We guarantee that no disease is carried, you know, infected to the importing country.
یہ بہت بہت اہم ہے۔ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ کوئی بیماری درآمد کرنے والے ملک میں نہیں لائی جاتی، کیونکہ اس سے ہم پر اقتصادی طور پر اثر پڑے گا، بہت نقصان ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ہمارے مویشیوں پر پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہم یقینی بناتے ہیں کہ یہاں سے جانے والا ہر جانور بیماری سے پاک ہو۔ قرنطینہ کے بعد بھیڑیں اور بکریاں 20,000 سے 1,20,000 کی تعداد میں بحری جہازوں میں بھر دی جاتی ہیں۔ جانوروں کو اکثر رات کے وقت جہاز میں بھرا جاتا ہے جب ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ شمالی لینڈ کو اب سوڈان، آسٹریلیا اور دیگر ایسے ممالک سے مسابقت کا سامنا ہے جو حج کے موقع پر اپنے مویشی برآمد کرتے ہیں۔ ایک محقق آبدی عثمان حاجی اقوام متحدہ کی خوراک و زراعت کی تنظیم سے وابستہ ہیں، جو مویشیوں کے شعبے کی مدد بھی کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی فوقیت برقرار رکھنے کے لیے شمالی لینڈ کو اپنی صنعت کو جدید بنانا ہوگا۔
The market facilities that are available are very dilapidated and they are not
منڈیوں میں تنصیبات بہت خستہ حال ہیں اور وقت کے تقاضوں کے مطابق نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اپنی پوری برآمدی شاخ میں بہتری نہ لائے تو ہم اپنی موجودہ پوزیشن قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ حاجی کہتے ہیں شمالی لینڈ جانوروں کے علاج میں بھی پیچھے ہے۔ تاہم شمالی لینڈ سے سعودی عرب کو جانوروں کی سالانہ برآمد دونوں ملکوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے لیے ہائی کمشنر زید راد الحسین نے تمام فرانسیسی ساحلی قصبوں سے کہا ہے کہ وہ امتیازی سلوک کی بنیاد پر مسلمان خواتین کے لباس پر پابندیاں لگانا بند کریں۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی ایک رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ایک اعلی عہدیدار زید الحسین نے گزشتہ دنوں فرانس میں برکینیز پر پابندی لگانے کو امتیازی سلوک کی بنیاد پر کیا گیا ایک شرمناک اور قابل مذمت فعل قرار دیا ہے۔ کمشنر نے فرانس کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اتفاق کیا جس میں برکینیز پر پابندی کو بنیادی حقوق کی پامالی قرار دے کر اسے معطل کرنے کو کہا گیا ہے۔ ہائی کمشنر کے ترجمان روپرٹ کالویلے نے کہا کہ وہ نیس میں 14 جولائی کو ہونے والے دہشت گرد حملوں کی مذمت کرتے ہیں، تاہم ان کے مطابق برکینیز پر پابندی لگانے سے سیکیورٹی کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مذہبی عدم رواداری میں اضافہ ہوگا اور مسلمان نشانہ بنیں گے۔
By stimulating polarization between communities, these clothing bans have only succeeded in increasing tensions.
اس سے کمیونٹیز میں تفریق پیدا ہوگی، ان کپڑوں پر پابندی لگانے سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور اس سے انتہا پسندی کو روکنے اور اس کے خلاف جنگ پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ اس جنگ کو جیتنے کے لیے مختلف کمیونٹیز کے مابین تعاون اور باہمی احترام انتہائی ضروری ہے۔ ہائی کمشنر زید الحسین نے یہ بھی کہا ہے کہ برکنیز یا اور طرح کے لباس پہننے والوں کو دہشت گردی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ نفرت پھیلانے والوں اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث افراد کو ہدف بنانا چاہیے، نہ کہ ان خواتین کو جو ساحل پر اپنے پسند کے کپڑوں میں چہل قدمی کرتی ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر باراک اوباما کو ستمبر کے پہلے ہفتے میں اپنے ایشیا کے دورے کے دوران کئی طرح کے معاملات کا سامنا کرنا ہوگا. ایسے میں جب ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں ان کے اسٹریٹجک توازن کو دوبارہ بحال کرنے اور اس خطے کے لیے وہ بطور صدر کیا ورثہ چھوڑ کر جائیں گے، اس کے بارے میں حتمی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اوباما کا بطور امریکی صدر یہ ایشیا کا 11th دورہ ہوگا. صدر اوباما کی دوسری اور آخری صدارتی مدت ختم ہونے میں 5 سے بھی کم عرصہ باقی رہ گیا ہے، اور اس دوران وہ آخری بار ایشیا کا دورہ کریں گے. بطور صدر وہ اس خطے میں امریکہ کے اثر و رسوخ اور طاقت کو بڑھانے کے لیے کام کرتے رہے ہیں. امریکہ کے صدر 2-8 ستمبر کے دوران دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ چین کے شہر ہانگ ژو میں ہونے والے گروپ آف 20 ممالک کے اجلاس اور ویتنام میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے. صدر اوباما کے مطابق امریکہ کی سلامتی کے مستقبل اور خوشحالی کے لیے خارجہ پالیسی کو دوبارہ متوازن کرنا امریکہ کے لیے نہایت اہم ہے. جنوبی کوریا نے کے حکام نے انکشاف کیا ہے کہ پڑوسی ملک شمالی کوریا نے اپنے ایک اعلی حکومتی عہدیدار کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا ہے، جبکہ 2 عہدیداروں کو بھی سزائیں دی ہیں. سول میں وزارت یونیفیکیشن کے ترجمان جیونگ جن ہی نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں تصدیق کی کہ پیونگ یونگ نے تعلیم کے ایک اعلی ترین عہدیدار کم یونگ جن کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. ان پر حکمراں جماعت کی مخالفت اور انقلاب مخالف سرگرمی کا الزام تھا، اور انہیں شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی زیر صدارت ایک اجلاس کے دوران نامناسب رویہ اپنانے پر گرفتار کر کے سزا دی گئی. ان کی سزائے موت پر جولائی میں عمل درآمد کیے جانے کا بتایا گیا تھا. دیگر 2 اعلی عہدیداروں کو بھی حالیہ ہفتوں میں سزائیں دی گئی ہیں. خبریں ختم ہوئیں. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
شام کا شمار دنیا کے ان چند ملکوں میں ہوتا ہے جہاں انسانی تہذیب نے جنم لیا اور انسان نے پہلے پہل شہروں اور قصبوں کی صورت میں اکٹھے رہنا سیکھا. شام میں پروان چڑھنے والی تہذیبوں کے باشندے کھیتی باڑی، ظروف سازی، دھاتی آلات اور شیشے سے مختلف اشیاء تیار کرنے کے ماہر تھے. ان تاریخی تہذیبوں کی کئی واقعات اب بھی شام میں جا بجا موجود ہیں، جن میں یونانی اور رومن شہروں کے کھنڈرات، قلعے اور محلات، کانسی اور لوہے کے دور کی باقیات اور مختلف نوادرات شامل ہیں. ان باقیات کا شمار انسانی تاریخ کے بیش بہا ثقافتی خزانوں میں ہوتا ہے. عالمی ادارے یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیے جانے والے 6 مقامات شام میں ہیں، جبکہ شام کے مزید 12 مقامات اس عالمی فہرست میں شمولیت کے منتظر ہیں. لیکن آج یہ بیش قیمت نوادرات اور باقیات ختم ہوتے جا رہے ہیں. شام میں 5 سے جاری خانہ جنگی نے یہاں موجود تاریخ کی کئی نشانیوں کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن ان بے مثال تاریخی نوادرات کو اصل خطرہ شدت پسند تنظیم داعش سے ہے. گزشتہ 2 کے دوران داعش شام کے شمال اور مشرق میں وسیع علاقے پر قابض رہی ہے، اور اس عرصے کے دوران اس تنظیم کے دہشت گردوں نے جان بوجھ کر اور بے رحمی سے ان تاریخی خزانوں کو برباد کیا ہے. پلمیرا، تل آراج، ماری اور کئی درجن دیگر تاریخی مقامات پر واقع کھنڈرات بطور خاص داعش کی وحشت کا نشانہ بنے ہیں. لیکن بربادی کی یہ داستان یہیں ختم نہیں ہوتی. داعش کے جنگجوؤں نے ان کھنڈرات اور نوادرات کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہاں دل کھول کر لوٹ مار بھی کی ہے. جنگجوؤں نے اپنے زیر قبضہ تاریخی کھنڈرات کی کھدائی کر کے وہاں دفن صدیوں پرانے نوادرات نکال کر عالمی بلیک مارکیٹ میں فروخت کر دیے ہیں. امریکہ اس ضمن میں شام کے عوام کی ہر ممکن مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے اس نادر تاریخی ورثے کی حفاظت کر سکیں اور تاریخ کے ان لٹیروں کو اپنی لوٹ مار سے فائدہ اٹھانے سے روک سکیں۔ اس مقصد کے لیے امریکی حکومت نے حال ہی میں شام سے تاریخی نوادرات اور مواد درآمد کرنے پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں جو فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی۔ عالمی ثقافتی ورثے کے تحفظ سے متعلق امریکی قانون مجیہ 2016 کے تحت عائد کی جانے والی ان پابندیوں کے مطابق ہر اس نادر چیز کی امریکہ درآمد روک دی گئی ہے جسے 15 مارچ سن 2011 کے بعد شام سے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک منتقل کیا گیا ہو۔ امریکی حکومت کا عزم ہے کہ وہ شام میں تاریخی ورثے کی کڑی نگرانی اور انہیں لاحق خطرات کے متعلق آگاہی بڑھانے کی کوششیں جاری رکھے گی اور اس ورثے کی چوری یا تباہی روکنے کے لیے کام کرتی رہے گی۔ یہ کام اور کوشش ہم پر نہ صرف شامی شہریوں کا قرض ہیں جنہیں ان کی ثقافتی شناخت سے محروم کیا جا رہا ہے، بلکہ اس تاریخی ورثے پر فخر کرنے والی باقی دنیا بھی اس کی حفاظت کے لیے ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ماہرین بہت عرصے سے خبردار کر رہے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی آئندہ برسوں میں ان بڑی فصلوں کی پیداوار میں کمی کا سبب بنے گی جو انسان کے لیے خوراک کا بڑا ذریعہ ہے، اور اب ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ 3 عشروں کے دوران ایسے ممالک میں جہاں اناج سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، اوسط پیداواری موسم میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مگر جریدے سائنس اکانومسٹ میں شائع ہونے والے ایک مطالعے کے شریک مصنف کولمبیا یونیورسٹی کے وولفرام شلینکر کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ حالات خراب بھی ہوں۔
So it is actually better for yields if it gets warmer, but only up to a point.
وہ کہتے ہیں درجہ حرارت میں اضافہ پیداوار کے لیے بہتر بھی ہوتا ہے مگر ایک خاص حد تک۔ شلینکر کہتے ہیں اگر درجہ حرارت ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو بعض اوقات پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے۔ گزشتہ صدی کے دوران اناج پیدا کرنے والے ممالک میں کسان بہتر بیج اور کاشتکاری کے بہتر طریقے اپنا کر پیداوار میں بہت آہستگی کے ساتھ اور بڑے تواتر کے ساتھ اضافہ کرتے رہے ہیں۔ شلینکر اور ان کے ساتھی اب مختلف اعداد و شمار کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا درجہ حرارت میں اضافہ بہتر پیداوار میں مددگار جدید ٹیکنالوجی کو بھی متاثر کرنے لگا ہے یا نہیں۔
So we did find that the climate trends over the last 29 years have already impacted crop production, specifically for 2 crops.
کہتے ہیں ہم نے معلوم کر لیا کہ آب و ہوا میں گزشتہ 29 برسوں میں آنے والی تبدیلیوں نے فصلوں کی پیداوار کو متاثر کیا ہے۔ ان میں 2 بڑی فصلیں گندم اور مکئی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث مکئی کی پیداوار 3.8% اور گندم کی پیداوار 5.5% کم ہوئی ہے۔ اگرچہ سننے میں یہ مقدار کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوتی، مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ مقدار میکسیکو میں مکئی اور فرانس میں گندم کی سالانہ پیداوار کے برابر ہے۔ سائنس نے دنیا کے بنیادی عناصر پانی، مٹی، آگ، ہوا کے ہر ہر پہلو، ہر ہر جز پر تحقیق اور مطالعے کی راہیں کھول دی ہیں۔ چک رائس کینسس یونیورسٹی میں مٹی کے سائنسدان ہیں۔ وہ کہتے ہیں ماحولیاتی تبدیلی پر اس سے پہلے جو بھی تحقیق ہوئی اس کا مرکز یہ تھا کہ مستقبل میں اس کے زراعت پر کیا اثرات ہوں گے، مگر تازہ ترین رپورٹ اس بارے میں ہے کہ پہلے ہی کیا کچھ ہو چکا ہے، اور اب جبکہ آئندہ 4 عشروں میں زرعی پیداوار میں 70% اضافے کے مطالبات کی توقع کی جا رہی ہے، رائس کہتے ہیں ہمیں اپنی کوششیں 2 گنا کرنا ہوں گی۔
Even with the 1.1% improvement in crop yields, we won't meet those
goals. اگر فصلوں کی سالانہ پیداوار میں 1 یا 1.1% اضافہ ہو تو بھی اہداف پورے نہیں ہوتے۔ چنانچہ ماحولیاتی تبدیلی نے ہمیں پہلے ہی کافی پیچھے کر دیا ہے، اب ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششیں دگنی کر دیں۔ وولفرام شلینکر کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق پالیسی بنانے والوں کو راہ دکھا سکتی ہے کہ سائنسدان آئندہ برسوں میں عرضی درجہ حرارت میں اضافے کی جو توقع کر رہے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مدثرہ منظر, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ہمارا یہ دوسرا نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر راب میکلین. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام راؤنڈ ٹیبل پیش کریں گی بہجت جیلانی, اور ان کے ساتھ معاونت کریں گے تکنیکی اسفر امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.